الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آج مسلمان جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتا ہے مگر اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ نہیں آتا آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے خزانوں سے لوں اللہ کی رحمتوں کو لوٹوں مگر اس کے لیے طریقہ وہ اختیار کرے گا جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا جو طریقہ بتایا ہے اس پہ آتا نہیں ہے جس سے لے رہے ہیں جس سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اگر اسی سے پوچھیں کہ کیسے دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ طریقہ بتائے گا جس سے وہ آپ کو عطا کرے گا اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ دعا ہے مانگنا اللہ سے بھیکاری بن کے گڑ گڑانا انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کا دعا پر زور نہیں ہے دعا نہیں مانگتا وظیفوں پہ زور ہے وظیفوں پہ یہ کام میرا بن جائے اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ کام آپ کا بن جائے اس کے لیے ہم آپ کو یہ پڑھنے کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہوئی یہ تو ہم ویسے ہی مانگ لیتے آپ کے مشورے کے بغیر آپ کچھ کوئی چیز الگ سے بتائیں پھر اگر یوں بتایا جائے کہ یہ فلانی الفاظ ہیں, فلاں عربی کے گاڑے مشکل الفاظ ہیں, ان کو فجر کی نماز کے بعد 36 مرتبہ, ظہر کے بعد 38 مرتبہ, عصر کے بعد 49, مغرب کی نماز کے بعد 51 مرتبہ, 52 ہو گئے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. 52 نہیں ہونا چاہیے, 51, اور سونے سے پہلے 103 مرتبہ, باوضو ہو کے اول آخر اتنی دفعہ درود شریف, اور اگر پرچی پہ لکھ کے سندل سے پانی میں گھول کے پی جائیں تو اور جلدی فائدہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مولوی صاحب ٹیکنیکل چیز لے کر آئے ہیں, اس میں کوئی خاص بات ہوگی. دعا مانگنا آسان تھا وہ نہیں ہو رہا, مشکل کام بتا دیا آسانی سے ہو جائے گا, اور اس پر یقین بھی زیادہ, اس سے بنے گا کام, اس سے کام ہو جائے گا. ہم الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کو اگر دیکھتے ہیں تو قرآن نے پیغمبروں پر جو مشکلات آتی رہیں ان مشکلات کا بھی تذکرہ کیا, اور پیغمبروں نے ان مشکلات میں کون سا عمل کیا اس عمل کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا, اور اس عمل کے نتیجے میں پیغمبروں کو اس مصیبت سے جو نجات ملی اس نجات ملنے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. تو وہ سارے باتیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ ہم وہ مخلوق نہیں ہیں جو آج کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی ہوں تو ہم سے پہلے کبھی کوئی نہ ہوا ہو, ہم سے پہلے لوگوں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں, ہم پر تو ان آزمائشوں کا ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے. سارا دن فون آتے ہیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں, یہ کام نہیں ہو رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی تعویذ دے دیں, کوئی دم درود بتا دیں. میں کہتا ہوں دو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ویسے ہی پتا ہے, آپ بتائیں کچھ اندر سے سینے سے نکال کے دیں, کوئی آپ کے تجربے ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا, کوئی دعا پڑھنے کو بتا دیں. انہوں نے ایک حدیث میں دعا آتی وہ بتا دی, یہ پڑھ لیا کرو. وہ مشہور معروف دعا تھی, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, مشہور دعا ہے قرآن میں ہے. اس کو مزہ نہیں آیا, اس نے کہا کوئی ایسی چیز ہو اندر سے جو آپ کے خاص راز ہو, سینے سے نکال کے دکھائیں کوئی چیز. فرمایا سینے میں تو بلغم ہے, جب نکلے گا تو آپ کو دے دوں گا, آ جانا لینے کے لیے. حکیم الامہ تھے نا, نبض شناس تھے, نظریات کی اصلاح کرنا جانتے تھے, دعا مخ العبادہ کہا گیا ہے, عبادت کا مغز ہے, روح ہے عبادت کی. اگر یوں کہا جائے کہ سب سے لذیذ اور مزیدار عبادت دعا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. مانگنے والے کو بھی کے لیے بھی سب سے لذیذ, اور جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سب سے لذیذ, اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے. ایک صاحب آئے, اولاد نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتائیں. بعض عامی لوگ بڑی زبردست بات کہتے ہیں جہاں کسی عالم کی توجہ نہیں جاتی. تو ایک عامی شخص بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, ہے نا یہ قرآن مجید میں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑ, اولاد ہی سے تو گھر آباد ہوتا ہے, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. مانگتے رہے مانگتے رہے. محراب جہاں عبادت کیا کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر بھی اللہ سے اولاد کی دعا وہاں بھی مانگتے تھے. بالآخر اللہ کی رحمت کو جوش آیا, فاستجبنا لہ, ہم نے دعا ان کی قبول کر لی, اور ایسے وقت میں قبول کی جب حضرت زکریہ کو خود اشکال ہونے لگا, اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز, نہیں یہ تو حضرت ابراہیم کی زوجہ نے کہا. حضرت زکریہ نے فرمایا, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ, جب اپنے رب کو چپکے سے پکارا حضرت زکریہ نے, اس سے پتا چلتا ہے دو باتیں پتا چلی. پہلی بات, حضرت زکریہ نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا, ربی لا تذرنی فردن والی آیت پرچی پہ لکھ کے گلے میں نہیں لٹکائی. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں, یہ والی آیت پرچی پہ لکھ کے گلے میں لٹکا لیں گے نا, اس سے سمجھتے ہیں زیادہ جلدی اثر ہوگا. یا اگر کوئی مولوی صاحب بتا دیں ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, صبح 44 مرتبہ پڑھیں اور شام اثر کے بعد چائے سے پہلے 48 مرتبہ, کچھ کھانے پینے سے پہلے نہار, جتنی پابندیاں لگائیں گے نا وہ سمجھے گا اتنا زبردست کوئی چیز بتا رہے. حضرت زکریہ نے نہ 44 نہ 45 نہ 47 نہ کھانے سے پہلے نہ کھانے کے بعد کوئی وظیفہ نہیں پڑھا. ربی, اے میرے پروردگار, اے مجھے پالنے والے, تو پالتا ہے ہم تیرے پلے ہوئے ہیں. اس میں اس طرف اشارہ ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی طرف کہ جب تو پالنہار ہے پالنے والا ہے تو پالنے والے کا تو کام ہوتا ہے کہ جس کو پالا جا رہا ہے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرے. کوئی شخص اگر جانور پالتا ہے تو ہر ہر چیز کی ضرورت پوری کرتا ہے نا اس کی. اے اللہ تو انسانوں کو پالتا ہے, ہمیں تو نے پالا, پروردگار ہے, تو میری یہ ضرورت ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے. اولاد کی چاہت ہر ایک کو ہوتی ہے سوائے خاندانی منصوبہ بندی والوں کے, فیملی پلاننگ والوں کے, باقی یہ انسان کی فطرت ہے اولاد کی خواہش. تو میری یہ ضرورت پوری کر دے ربی, اے میرے رب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت تو نہیں ہے, آپ کو کیا نقصان ہے اگر اولاد نہیں ہوتی؟ تو اللہ ضرورت ہے, اگر نہیں ہوئی تو لا تذرنی فردن, اکیلا رہ جاؤں گا, دنیا سے جاؤں گا, میرا کوئی والے وارث نہیں ہے. اولاد ہوتی ہے تو نام زندہ رہتا ہے, نسل تک, نسل در نسل نام چلتا ہے, خاندان چلتا ہے, قبیلہ چلتا ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے لا تذرنی فردن کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, چپکے سے مانگی دعا. اس سے دعا کا دوسرا ادب پتہ چلتا ہے کہ دعا میں اللہ کو شور شرابہ پسند نہیں, لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے ساری دنیا کو پریشان کرنا, دعا مانگ رہے اللہ سے, لڑ رہے پتہ نہیں کیا کر رہے. آج کل دعائیں کیسے ہوتی ہیں, باہر کا اسپیکر آن. اگر باہر کا اسپیکر اس لیے آن کیا ہے کہ گھروں کی خواتین بھی دعا میں شرکت کر لیں, وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو جائز ہے. لیکن یہ جب ہے جب اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو, وہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں خواتین جو ہیں وہ دعا میں, جیسے ختم قرآن میں بعض دفعہ دعا ہوتی ہے تو اسپیکر آن ہوتا ہے, تو گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی شرکت کر لیتی ہیں. لیکن اس کا بہتر طریقہ ہے مسجد میں خواتین کے لیے الگ انتظام کر دیا جائے. کیا خیال ہے بھائی, کوئی دعا میں باہر شرکت کرے گا اور کسی کی نیت نہیں ہوگی اس کو خام خام میں تکلیف ہوگی. اللہ کو دعا میں آہستگی پسند ہے, آہستگی, چپکے سے پکارا. اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبا, میرے سر کے بال ایسے سفید ہو چکے ہیں, دھک سفید, جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں نا چمکتے ہوئے, ایسے سر سے چمکتے ہوئے گویا شعلے نکل رہے ہیں سفیدی کے, ایسے سفید بال. ایک آدھ بال بھی کالا ہو تو جوانی کا کوئی اثر تو باقی ہوتا ہے نا. اس میں دعا کا تیسرا ادب بیان کیا گیا کہ جب دعا مانگی جائے تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا جائے. دیکھو کوئی فقیر کسی کے سامنے آ کے مانگتا ہے, جتنا اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرے گا اتنی بھیک ملے گی. اور جب عزت دار آدمی سے مانگتا ہے تو پھر مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بالکل گرا دے, بلکہ کہتے اللہ کا دیا پیسہ میرے پاس ہی بہت ہے, کوئی ایسا غریب مسکین نہیں ہوں میں, لیکن ایک وقتی طور پہ ایک ضرورت پڑ گئی تھی, تو آپ اگر 5,000 روپے دے دیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ میرے کو مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھ 5,000 میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہتے ہیں نا ایسے تاکہ ذلت نہ ہو جائے. وہ سمجھے بھکاری بن کے آ گیا میرے پاس 5,000 کے پیچھے, آئندہ بھی رسوا کرے گا, آئندہ بھی ذلیل کرے گا. تو وہی ہے نا جو 5,000 کے لیے پھر رہا تھا. تو اپنی عزت بچانے کے لیے جو عزت دار لوگ ہیں وہ کسی سے مانگتے ہیں تو کیسے, بھائی پیسہ بہت ہے لیکن ایک مسئلہ یہ کہ جیب کٹ گئی ہے, یا یہ کہ پرس گر گیا ہے کہیں راستے میں, یا یہ کہ ایک وقتی ضرورت آ گئی ہے. آپ کو جب تنخواہ ملے گی 5 کے آپ کو 50,000 دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی نظر میں ذلیل نہ ہو, اور ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن جب اللہ سے مانگا جائے تو پھر ایسے نہیں کہ اللہ اتنی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے, مجبوری ہے. ویسے کبھی دیکھا مجھے مسجد میں تو نے مانگتے ہوئے ہے بھائی؟ میں تو نماز پڑھنے نہیں آتا ہوں, تو ایک مجبوری ہو گئی, گھر میں ایک مصیبت آ گئی ہے, ابھی تھوڑی سی مدد کر دے دوبارہ نہیں آؤں گا میں. اس سے پھر اللہ کے خزانوں سے نہیں نکلوایا جا سکتا, بلکہ اپنی حاجت اپنی بے بسی کو ظاہر کرے, بے بسی کو. حضرت زکریہ نے اپنی بے بسی ظاہر کی کہ اے اللہ, اولاد کا اسباب کی دنیا میں کوئی چانس نہیں ہے, کوئی امکان نہیں ہے, ناممکن ہے. اس لیے کہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی جوان ہو, ادھیڑ عمر ہو تو بھی امکان رہتا ہے. بیوی میں دو عیب, بوڑھی بھی ہو چکی ہے اور بانجھ پہلے سے. بانجھ عورت تو جوان ہو تو اس کے اولاد نہیں ہوتی, تو بوڑھی ہو جائے پھر کہاں سے ہوگی. اللہ کو بتا رہے ہیں, اے اللہ اگر تو نے اپنے در سے مجھے مایوس کر دیا تو میرے پاس پھر کوئی دوسرا چانس, کوئی آپشن نہیں ہے. نہ علاج کرا سکتا ہوں, جوانی میں کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو علاج کے ذریعے کچھ ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں جوانی کہاں سے آ سکتی ہے. کوشش تو کی جاتی ہے کافی اس کی, آج کل حکیموں نے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اس حکیم سے خود جا کے پوچھیں کہ کتنوں کو جوان کر دیا بھائی تو نے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, قرآن کہتا ہے ہم جس کی کو عمر زیادہ دیتے ہیں اس کو واپس بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جیسے بچہ جوان نہیں ہوتا, وہ بچہ ہوتا ہے, تو بوڑھا بھی کمزوری کی طرف لوٹ آتا ہے, وہ جوان نہیں ہو سکتا. اللہ سے کہہ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام, اپنی بے بسی کو ظاہر کر رہے ہیں, انی وہن العظم, کمزور ہو چکی ہیں ہڈیاں. واشتعل الراس شیبا, سر کے بال سفیری سے چمک رہے ہیں. پھر مانگ کیوں رہا ہے بھائی؟ جب یہ حالت ہے تو پھر تو اولاد نہیں مانگنی چاہیے. اگلے اس میں حضرت زکریہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا, کوئی چانس نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا, بیوی بھی بوڑھی بھی ہے, بانجھ بھی ہے, لیکن ہمت کیسے ہو گئی پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی؟ جب یہ حالات ہیں تو پھر کیسے, پھر تو مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے. فرمایا نہیں, ولم اکم بدعائک ربی شقیا, اے اللہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے محروم کر دیا ہو. یہ دعا کا چوتھا ادب. آج لوگ کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں اللہ چاہتا کیا ہے. زکریا علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں مانگتا ہوں مگر دعا قبول نہیں ہوتی, کہہ سکتے تھے, اور دلیل بھی تھی کہ اتنے عرصے سے اولاد مانگ رہا ہوں نہیں ملی, اس کا مطلب ہے قبول نہیں ہو رہی. لیکن الفاظ کیا ہیں, آج تک تیری دعا سے کبھی مایوس, بولو بھائی, نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, اور اللہ قبول کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ انسان یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں مانگتا ہوں مگر اللہ قبول نہیں کرتا. جب یہ کہتا ہے تو اللہ قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کی قبول کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, تو یہ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میں مانگتا ہوں قبول نہیں کرتا؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, حالانکہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کم ظرف ہے, یہ دعا کی قبولیت کا ایک ہی انداز جانتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جو میں بولوں وہ فوراً اگلے دن پورا ہو جائے, جیسے علاقے کے ایس ایچ او ہوتا ہے نا, تھانے دار, آج کوئی بات کی تو فوراً اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کائنات میں ڈی ایس پی ہوں, ایس ایچ او ہوں, علاقے کا ناظم میں ہوں, میں اللہ سے جو بولوں گا فوراً اس پہ فوراً وہ پاس ہو جانا چاہیے بل. اللہ قبول کرتے ہیں, لیکن قبول کرنے کی ادائیں مختلف ہوتی ہیں, انداز مختلف ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان ایک چیز اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اسے وہ چیز نہیں دیتے, لیکن جس وجہ سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کام اللہ کسی دوسرے ذریعے سے پورا کر دیتے ہیں اس کا. اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں نہیں ملا, تو نالائق, تو جو نہیں مانگ رہا تھا وہ بھی تو مل گیا تجھے, وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ والے کے بجائے اس کا آلٹرنیٹ دے دیا گیا ہے, متبادل دے دیا گیا ہے تمہیں. اور بعض دفعہ کچھ ملتا نہیں ہے, لیکن بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اس کو نہ مصیبت کے آنے کا پتا, نہ مصیبت کے جانے کا پتا. تو یہ جاہل کہتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیتا نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی, تیری اس دعا کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ تو نہیں دیا, لیکن اس کے بدلے میں دوسری مصیبت ٹال دی. لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا اللہ کی ذات پر اور نبی کی تعلیمات پر ایمان ہے, عقل پرستوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان العبد اذا رفع یدیہ ان اللہ یستحیی ان یردہما صفرا خالیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ سے زیادہ حی اور کریم اور غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے. بھکاری جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سخی آدمی کو اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے, تو اللہ رب العزت کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں اس ہاتھ کو؟ بھائی یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں گن گن کے دیتا ہے, جتنا مانگتے ہیں اتنا نہیں دیتا, کیونکہ یہودی ہر وقت جمع تفریق میں لگے رہتے ہیں نا, اتنی تنخواہ ہونی چاہیے مگر ہے اتنی نہیں, تو وہ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کو. کہتے ہیں میرا $1,00,000 میں گزارا ہونا چاہیے, میرے جو خرچے, مگر اللہ دے کتنی رہا ہے؟ 50,000. یہ سیٹنگ صحیح نہیں ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, $100,000 کی اتنی تو تنخواہ نہیں ہوتی ہے. بتا رہا ہوں کہ جس کا دل چھوٹا ہو اس کی $100,000 بھی ہو تو اس کا دل ایسا ہی رہتا ہے. تو یہودی ہمیشہ سے یہ کہتے تھے, نبی کے دور میں بھی. وقالت اليهود يد الله مغلوله, قرآن نے سورہ مائدہ میں ان کے اس کلام کو نقل کیا. یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, خرچے زیادہ ہیں, ضرورتیں زیادہ ہیں, مگر تنخواہ کم ہے, پیسے کم ہیں. آج بہت سے مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں, خرچے ہی نہیں پورے ہوتے, گزار سارا دن روتے رہیں گے بیٹھ گئے, جب بھی ملو نا پیسے ہی نہیں ہے, ایک ہی رونا پیسے ہی نہیں ہے. ایک صاحب آئے کہنے پیسے ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا کیا کرنا ہے پیسوں کا, میرا پیسے تو پیسے ہوتے ہیں بھائی. میں نے کہا صبح ناشتہ کیا ہے آپ نے پیٹ بھر کے؟ ہاں ناشتہ تو ہو گیا تھا, تو گھر والے کرا دیتے ہیں. دوپہر کھانا مل جاتا ہے پیٹ بھر کے کھانے کو, ہاں وہ تو گھر والے اتنا تو کر دیتے ہیں, رات کو کھا لیتے ہو, ہاں جی وہ تو ہو جاتا ہے, سونے کی رات کو جگہ مل جاتی ہے, وہ گھر والے اتنا تو ہے خیر, پھر کیا چاہیے؟ پیسوں سے بھی تو یہی ہوتا ہے نا, پیسے کیوں چاہیے ہوتے ہیں بھائی, صبح ناشتہ ہو جائے. اول تو ناشتہ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے, دو وقت کا کھانا ہے, لیکن چلو ناشتہ بھی لگا لو, دوپہر کھانا بھی ہو گیا, رات بھی ہو گیا, اور اوپر سے پان گٹکے ایک الگ وہ بھی چل رہے ہیں, سگریٹ بھی چل رہی ہے, نسوار تمباکو یہ بھی چل رہا ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو بھائی تو نے پیسوں کا یہی تو کرنا تھا نا, یہی تو کرنا تھا نا, تو جب اللہ کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ملازمت تلاش کرو, مگر دنیا کے سامنے رونا مت رو. اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں, نہ شکر اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اس سے اور نحوست آتی ہے نہ شکری سے. حدیث میں آتا ہے دولت مندوں کو مت دیکھو, اپنے سے اوپر طبقے کو مت دیکھو, اپنے سے غریبوں کو دیکھو. آپ اگر 10,000 کما رہے ہو تو دیکھو بعض بےچارے 5,000 بھی کماتے ہیں, ان مزدوروں کو دیکھا کرو, سارا دن کیسے دہاڑیاں لگاتے ہیں اور کیسے خوشی سے ناشتے ہوئے گھر جاتے ہیں شام کو. میں نے کسی مزدور کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا, ایک دن کی دہاڑی کمائے گا اسی دن کے لیے, اگلے دن کے لیے کدال بیلچے لے کے بیٹھا ہوگا یو پی موڑ پر کہ آج کوئی مزدوری مل جائے تو آج بھی پیٹ بھروں گا ورنہ ایسے ہی رہوں گا. لیکن کبھی اس کی پیشانی پر آپ پریشانی کی شکنیں نہیں دیکھیں گے. کماتے ہیں اور رات شام کا تک دہاڑی بنا کے خوشی خوشی گھر جاتے ہیں. اس کو اگر آپ روکیں نا مغرب کے بعد کہ 100 روپے اور دے دوں گا, کہ اگر نہیں چاہیے, وہ اوور ٹائم بھی نہیں لگاتے, اور یہ 20 لاکھ روپے کما رہا ہے پھر اوور ٹائم بھی لگائے گا, اس میں گدھا بنا ہوا ہے گدھا, نہ بیوی بچوں کو وقت دے گا, نہ آرام کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس, نہ صحت کے لیے, بس پیسہ. اور اس کے بعد بھی جب پوچھو تو کہے پیسے ہی نہیں ہے. تو یہودی کیا کہتے تھے؟ پیسے ہی نہیں ہے, اتنا پیسہ کما کے بھی کیا کہتے تھے, اور الزام کس پہ ڈالتے تھے؟ اللہ پہ. صحابہ کرام کے پاس واقعتاً پیسے نہیں تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مسکینوں کے گھر آئے, کھانا ہے, کچھ کھانے کو ہے, ہم پوچھتے ہیں کیا کھانے کو ہے, نبی آگے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے, کیا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو جو ہے پیٹ میں اتار لیں گے. کوئی چیز ہے جس کو پیٹ میں ڈالا جا سکے, بھوک ختم کی جا سکے؟ امی عائشہ فرماتی کہ ہاں ہے تو کھا لیتے, اور اگر کہتی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے تھے. لیکن آپ کی زبان پہ کبھی یہ نہیں آیا کہ پیسے ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کا فقر و فاقہ بھی ایسا ہی تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فتوحات ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے پاس دولت آئی, تو ایک ریشمی کتان کا کپڑا اس سے ناک صاف کرنے, خالص ریشم نہیں ہوتا, خالص ریشم کا استعمال تو صحیح نہیں ہے, تو ناک صاف کر رہے ہیں بڑے مہنگے کپڑے سے. کہہ رہے واہ ابو ہریرہ آج اتنے مہنگے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے. ایک وہ دور تھا جب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے, کوئی گردن دبا رہا ہے, کوئی پاؤں کی مالشیں کر رہا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. ایسی بھوک میں حضرت ابو ہریرہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے, خوش تھے اس میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے, اصحاب صفہ مدرسہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسجد نبی میں چبوترہ. اس مدرسے کی حالت دیکھو, ایک چبوترہ ہے. آج مدارس دیکھیں, اللہ اور ترقی دے مدارس کو, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان مدارس کو توڑ کے آپ وہ چبوترے بنوا دیں. دیکھو کسی کی ترقی دیکھ کے خوش ہونا اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. بعض لوگ مدارس کو دیکھتے ہیں, یہ کیا ایئر کنڈیشن بھی آ گئے, قالین بھی آ گئے, روز بکرے کھا رہے ہیں, یہ کیا. تو بھائی چوری کے بکرے تو نہیں کھا رہے نا, کیا خیال ہے؟ تو آپ شکر ادا کرو, چلو دینی مدارس کو بھی اللہ نے عزت دی, سہولتیں دے دیں. وہ کہتے ہیں نبی کے دور میں تو ایسا چبوترے ہوتے تھے, تو نبی کے دور میں چندہ دینے والے بھی ایسے ہی غریب تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو اصحاب صفہ میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے نا غربت میں, تو ان بیچاروں کو جو چندہ دینے والے لوگ تھے نا, جو مدارس تو لوگوں کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں نا, تو وہ بیچارے بھی بھوکے ننگے تھے. تو جیسے عوام تھی ویسے ہی طلبہ تھے. آج آپ خود تو یہ پسند کرتے ہیں کہ میں 20 لاکھ کی کرولا میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاؤں, خود بکرے کھاؤں, اور طلبہ اصحاب صفہ کی طرح ایک چبوترا بنائے اور ایک چھال لے کے اس میں کھجور کی وہ گھاس بھریں, ٹھیک, اس پہ سویا کریں. تو یہ پھر تل کا اذن قسمت ضیزا, یہ تقسیم اچھی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے مسجد میں چندے کا اعلان کیا تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے نبی کے دور میں تو مسجد نبوی کی چھت بھی پکی نہیں تھی, پانی ٹپکتا تھا, کیچڑ ہو جاتا تھا, اور آج مسجدوں میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ویسے ہی مسجد ہونی چاہیے جیسے نبی کے دور میں تھی. میں نے کہا نبی کے دور میں صحابہ کے گھر بھی ویسے ہی تھے, آپ کا گھر بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ بھی گھر میں چھت پہ کھجور کی چھالیں ڈلوائیں, نیچے پکا فرش تڑوا کے, تاکہ بارش ہو تو کیچڑ میں کھیلنے کا مزہ آئے آپ کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے پتھر لگوائے ہیں سنگ مرمر کے, ٹائلیں جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو کام تو نبی نے نہیں کیا, نبی میں تو کے دور میں تو کھجور کے تنے تھے ستون, آپ پتھر کے تنے ستون بنا رہے ہیں, پلر بنا رہے ہیں, اور ایسے خوبصورت سنگ مرمر کے. حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ نبی کے دور میں گھروں میں بھی کھجور کے تنے یہی ستون ہوا کرتے تھے. اب تم لوگوں نے گھروں کو مزین کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے گھر کو بھی پھر مزین کیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے, پڑے رہتے تھے کہ نبی سے کوئی بات سننے کو مل جائے تو یاد کر لیں علم حاصل کرنے کے لیے. لباس کی حالت یہ تھی غربت میں کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے, ستر چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا. ایک دوسرے کے سامنے منہ کریں گے تو ستر نظر آئے گا, کہیں سے کچھ کھانے کو آ گیا تو کھا لیا, ورنہ صبر فاقہ. یہ سارے مجاہدے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کائنات میں آخری نبی آ چکے ہیں, آخری نبی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی کوئی بات ہم سے مس نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, اس کو پک کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے دور میں قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے. یہ مجاہدے کر کے حضرت عبداللہ نے علم حاصل کیا قرآن کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی سورت, کون سی آیت نبی پر کس موقع پر نازل ہوتی ہے. ایک ایک چیز نقل کرتے ہیں. اتنی غربت, اتنے فاقوں میں ایک دفعہ بھی پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. نبی کے گھر علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چلے جاتے تھے, عمر کم تھی تو نبی اپنے گھر جا رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ چلے جاتے تھے تاکہ گھر کے معمولات دیکھیں. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ نبی کے خاندان کے فرد ہیں, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اسلامی حکومتوں کا دائرہ وسیع ہوا, حضرت عمر کا دور خلافت آیا, تو حضرت عمر نے پھر عبداللہ بن مسعود کے علم کی قدر کی ہے اور آپ کو کوفہ میں مفتی بنا کے بھیجا اور اہل کوفہ سے فرمایا کہ میں ایسی شخصیت کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جسے میں اپنی ذات پر تمہیں ترجیح دے کے بھیج رہا ہوں. مجھے ان کی زیادہ ضرورت تھی مگر میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں. یہ وہ قربانیاں تھیں عبداللہ بن مسعود کی جس کا آپ کو یہ صلہ ملا. اور ایک بات میں اس بات کی تکمیل کے لیے, اگرچہ موضوع نہیں ہے لیکن تکمیل کے لیے عرض کروں, حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہجرت کر کے گئے ہیں اپنے دور خلافت میں, تو فرمایا کہ اللہ ابن مسعود پر رحم کرے, اس نے اس شہر کو علم سے بھر دیا ہے. یہ وہ علم تھا جو قربانیوں سے حاصل ہوا. جب عبداللہ بن مسعود کوفہ سے حضرت عمر کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتے, امیر المومنین کے پاس, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کنیف ملی علما, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. قد چھوٹا مگر علم سے, حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھے اور باریک پنڈلیاں تھیں, بہت دبلے پتلے, اتنے دبلے پتلے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت تھی کہ اس ازار کو آدھی پنڈلی سے اوپر رکھتے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود پنڈلی سے نیچے رکھتے تھے ازار. کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث تو سناتے ہیں کہ نبی آدھی پنڈلی سے اوپر ازار رکھتے تھے اور آپ کی پنڈلیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, تو فرمایا میری پنڈلیاں اتنی باریک ہیں کہ مجھے وہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے چھپاتا ہوں. جسامت یہ عالم مگر علم اتنا کہ امیر المومنین استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ شکر گزاری پر ملتی ہے انسان کو یہ چیزیں, ناشکری پہ نہیں. سارا دن روتے رہو, ہائے نہ دعا قبول ہوتی ہے, ہائے نہ پیسے ہیں, ہائے نہ مہنگائی, ہائے بیوی بھی خراب نکلی, بچے بھی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. اولاد کے بارے میں جو آج کل تبصرے ہوتے ہیں نا, ہمارے ایک جاننے والوں کا ایک بیٹا تھا, بیٹیاں بہت تھی مگر بیٹا ایک ہی ہوا, وہ بھی کسی مزار پہ گئے تھے, منتیں مانی, وہ بیٹا ہو گیا. وہ منتوں کی وجہ سے نہیں, وہ تو اللہ کی مرضی جب بیٹا دے دے, لیکن وہ یہ مزار کی برکت سمجھ رہے تھے اس کو. تو وہ بیٹا جو تھا نا, اس کو اپنے انہوں نے منت مانی تھی کہ جب یہ بیٹا ہوا نا تو ہر سال مزار پہ جو قوالی ہوگی نا اس میں اس بیٹے کو لے کے جائیں گے. وہ ہر سال اسے اچھے اچھے کپڑے پہنا کے قوالی میں لے جاتے. اس بیٹے کی دوستی ہو گئی مجھ سے, میں نے کہا بھائی یہ چھوڑ دو. یہ کہہ رہا بھائی میں تو اسی کی برکت سے آیا ہوں, یعنی مزار پہ منت مانی تھی قوالی کی. میں نے کہا یہ سب بکواس ہے, فضول باتیں. بہرحال ہم سے تعلق ہو گیا, دوستی ہو گئی, تو وہ قوالیوں میں جانا چھوڑ دیا اور دیوبندی بن گیا. یہ مزار وزار سب ختم. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہو گیا, تو اس کے گھر والے کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. یہ اس کے گھر والوں کا تبصرہ تھا. ایک بیٹا ملا وہ بھی کمبخت ہاتھ سے نکل گیا. تو وہاں سے یہ ملفوظ میں نے سیکھا, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. تو میں ذرا جلدی سے یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک بات مکمل کر دوں, موضوع سے اگرچہ ہٹ کے لیکن ایک دلچسپ بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے, درس حدیث, درس قرآن, لوگ جب آپ سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے تو آپ کی زبان سے واقف نہیں تھے, ترجمانی ہوتی تھی, فارسی زبان میں ترجمہ ہوتا تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی نیابت حضرت علقمہ اور اسود کو ملی ہے، ان کے خاص شاگرد تھے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ سے جیسے علم حاصل کیا، دوسرے حضرات اس میں پیچھے رہ گئے۔ حضرت علقمہ اور اسود ان کے انتقال کے بعد اس مسجد میں اس جگہ پہ درس اور اس مسند کو سنبھالا ہے، گدی نشین بنے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے تابعی ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ جو سلیکشن ہوتی تھی نا نائب کی، اس میں سیاست کا یا دنیا داری کا دخل نہیں ہوتا تھا، خیر القرون تھا، بہترین دور۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد وہ مقام اور مرتبہ، اور اسی مسجد میں اسی وہی مقام جہاں عبداللہ بن مسعود درس دیتے تھے، وہ گدی حوالے کی گئی ہے حضرت حماد الکوفی رحمہ اللہ تعالی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ابھی آئے گی، اگلی بات آئے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ حماد رحمہ اللہ تعالی اس وقت کوفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی کے ساتھ ایسے رہے ہیں ہمیشہ جیسے ابراہیم نخعی حضرت علقمہ اور اسود کے ساتھ رہے ہیں، اور جیسے علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہے ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا انسان پر، یہ روحانی صحبت بھی ہے اور ظاہری علوم کی صحبت بھی ہے، اس سے روحانی فیض بھی منتقل ہو رہا ہے اور علوم نبویہ بھی سینہ بسینہ منتقل ہو رہے ہیں۔ علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، صحبت میں، جنہوں نے علماء کی صحبت میں چپک کے رہے ہیں وہ، انہی کو امت نے اپنا مقتدا اور رہبر مانا ہے بعد میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج کل نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں، کوئی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھول کے ایک نئے فرقے کا اعلان کر دے گا، اس سے پوچھو آپ کے شیخ کون ہیں، آپ کے استاذ کون ہیں؟ میں کسی شیخ ویخ کو نہیں مانتا، دلیل یہ ہوگی، میں کسی شیخ ویخ کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں۔ تو بھائی تو نے قرآن و حدیث کیا بلوٹوتھ کے ذریعے حاصل کیا ہے بھائی؟ اگر قرآن کافی ہوتا، صحبت کافی ضروری نہ ہوتی، تو نبی قرآن دے کے امت کو چلے جاتے، عبداللہ بن مسعود کو یہ نہ کہتے کہ کیا سارا دن میرے ساتھ چپکے رہتے ہو۔ سفر و حضر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سفر و حضر میں نبی کے جوتے اٹھانے کی خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے، جب وضو کی ضرورت ہوتی لوٹا پانی کا بھر کے لا کے دیتے۔ اور بھی صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے بڑے عالم، یہ وہ سب ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت حضرت علقمہ اور اسود نے اٹھائی، لہذا ان کی جانشینی حضرت علقمہ اور اسود کے حصے میں آئی۔ حضرت علقمہ اور اسود کے سینکڑوں ہزاروں شاگردوں میں حضرت ابراہیم نخعی کو جو مقام ملا وہ دوسروں کو نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم نخعی وہیں درس دیا کرتے تھے جہاں عبداللہ بن مسعود۔ ابراہیم نخعی کے انتقال کے بعد حماد الکوفی رحمہ اللہ تعالی نے وہ مسند سنبھالی ہے، اور حماد الکوفی کے انتقال کے بعد وہ سیٹ کس کے حصے میں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے حصے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تو اگر 17 حدیثیں آتی تو اس وقت کے لوگ تبع تابعین امام ابو حنیفہ کو وہ سیٹ دیتے؟ بولو بھائی، امام ابو حنیفہ وہیں بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے جہاں نبی کے جانشین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ نے فقہی مسائل کے لیے مجلس بنائی، یہ نیا کام کیا جو پہلے نہیں ہوا تھا، کہ بھائی امت منتشر ہو رہی ہے، لوگ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کوئی جواب، کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کوئی جواب، تو بڑے بڑے محدثین کو جمع کیا، مشاورت ہوتی تھی، ایک ایک مسئلے پر ایک ایک مہینے بحث ہوتی تھی، پھر اس کو امام محمد رحمہ اللہ تعالی لکھا کرتے تھے۔ فقہ حنفی کی جو 6 کتابیں ہیں نا، آج غیر مقلدین بات سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قدوری لکھی گئی ہے 3 صدی ہجری میں اور امام ابو حنیفہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے، تو یہ اتنے 100 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کے اقوال کہاں سے ملے لوگوں کو؟ خامخواہ کے اعتراضات. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اس سے پہلے جتنے اقوال تھے فقہ کے وہ لکھے نہیں جاتے تھے کتابی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو حنیفہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے فقہ کو مدون کر دیا, ترتیب دے دیا اس کو. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی ہیں. تو یہ 6 کتابیں ہیں جو فقہ حنفی کی بنیاد ہیں. تو ہماری بنیاد کہاں سے آ کے ملتی ہے؟ امام حنیفہ تک. اور امام حنیفہ کی کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. اور عبداللہ بن مسعود کی بولو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہی نماز پڑھتے ہیں رفع الیدین کے بغیر جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے تھے, جیسے حضرت ابراہیم نخعی پڑھا کرتے تھے, جیسے علقمہ اور اسود پڑھا کرتے تھے, جیسے امام ابو حنیفہ پڑھا کرتے تھے, جیسے ان کے شاگرد ابو یوسف اور امام محمد پڑھا کرتے تھے. اس لیے اس نماز کو بدعت کہنا یا خلاف سنت کہنا یہ در حقیقت الزام ہے نبی کے صحابی پر, عبداللہ بن مسعود پر الزام ہے. میں فروعی مسائل میں غلو کا قائل نہیں ہوں, لیکن آج لوگ فرقواریت کے نام پہ نام اتحاد کا استعمال کر رہے ہیں مگر کام فرقواریت والا کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اولاد کی ضرورت تھی تو حضرت زکریا نے بتاؤ یہ دعا کی پرچی پہ لکھ کے گلے میں لٹکائی, یا پانی پہ دم کر کے پیئے, یا صبح شام 44 مرتبہ اس دعا کا ورد کیا ہے؟ ایسی کوئی بات بولو بھائی. پھر آپ کا فون آئے گا سر کے بعد, حضرت وہ مسئلہ اٹک گیا کوئی وظیفہ بتا دیں. اس لیے آپ کو پکا کر رہا ہوں, حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اذ نادا ربہ, رب کو پکارا, ندان خفیہ. پکارنے سے یہ وہم ہو سکتا تھا زور زور سے پکارا ہوگا, نا 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 نا, آرام سے چپکے سے, تنہائیوں میں بیٹھ کے چپکے سے اللہ سے مانگنا یہ عمل اللہ کو بہت ہی پسند ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اس ڈر سے کہ قوم پہ عذاب آنے والا ہے, کہیں مجھ پہ بھی نہ آ جائے. اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ نبی اللہ سے پوچھے بغیر کیوں چلے گئے یہاں سے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی میں بیٹھے ہیں, کشتی ہچکولے کھانے لگی, تو لوگ کہنے لگے ملا کہ جب یہ کشتی ہچکولے کھاتی ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی غلام ہے جو اپنے مولا کی اجازت کے بغیر آ کے بیٹھ گیا ہے. قرآن دازی ہوگی, جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ اس کشتی کا وزن کم ہو جائے. فساہما, اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام بھی شریک ہوئے. فکان من المدحضین, اور نام اس قرآن دازی میں کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا. فالتقمہ الحوت, سمندر کی موجوں کے حوالے کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں ایک مصیبت سمندر کی موج, اس سے بڑی مصیبت منہ کھولے کھڑی تھی, ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا, یہ دوسری مصیبت. اور تیسری مصیبت فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں سمندر کی تہ میں مچھلی چلی گئی, ایک سمندر کا کی مصیبت. ہم میں سے کوئی بھی اتنی بڑی مصیبتوں میں کبھی مبتلا نہ ہوا ہوگا. اللہ حضرت یونس کی پریشانیوں کو ذکر کر رہے ہیں, سمندر کی مصیبت, مچھلی کے پیٹ کی مصیبت, اور سمندر کی تہ کی مصیبت, اور رات کے اندھیرے کی مصیبت. کیسا منظر ہوگا جب رات کے اندھیرے میں یہ کام ہو. لیکن یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا انہوں نے. وہاں بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, کوئی تعویذ ساتھ لے کر آئے تھے, ڈبیا کھولی وہ تعویذ اپنا جیب میں رکھ لیا ہے بھائی. فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں اللہ کو پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اس مصیبت سے نکالنے والا نہیں ہے. کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پکار کے لائق نہیں. کیا مطلب؟ میں تجھے جو پکار رہا ہوں تو ساری زندگی صرف تجھے پکارا ہے مصیبتوں میں, آئندہ بھی صرف تجھے پکاروں گا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ, کبھی غوث اعظم, کبھی رسول سے مدد, کبھی علی سے مدد, کبھی فلانے سے مدد, کبھی مزار پہ جا کے ایسا نہیں ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, مشکل کشا حاجت روا نہیں. سبحانکہ, تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ جس پریشانی میں میں مبتلا ہوا اس میں تیری غلطی نہیں ہے, یہ میری غلطی ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے. تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم اور غلطیوں سے پاک ہے. تو آج اللہ سے کہہ رہے ہوں گے میرا کیا قصور ہے جو مجھ پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. بولو بھائی یہ میرا کرتا دھرتا ہے جو آج میں پریشان ہوں. میرے قرآن کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت ساری بدعمالیاں تو معاف کر دیتا ہے وہ. اگر ہمارے سارے گناہوں اور غلطیوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملے تو اللہ فرماتے ہیں ما ترک علی ظہرہا من دابہ, انسان تو انسان, زمین پر کسی چوپائے کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں. ہم کون سا اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں بھائی. انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ہی ظالمین میں سے ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے. فاستجبنا لہ, اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں ہم جنہوں نے یونس کی پکار کو قبول کیا, ہم ہیں. اگر یونس علیہ السلام وہاں بیٹھ کے کوئی وظیفہ پڑھتے نا, بعد میں قوم کو بتاتے فلاں وظیفہ پڑھا ہے میں نے, تو لوگ کیا کہتے, اس وظیفے میں کوئی ایسی تاثیر ہے. دعا کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کام جب بنتا ہے تو خالصتاً نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اس میں توازن انکساری زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتے, دعا نہ مانگتے, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں تھا. میرے بھائی اور بھی قرآن نے دعاؤں کو ذکر کیا ہے, بہت طویل موضوع ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت موسیٰ جب فرعون کے مظالم سے تنگ آ گئے تو اللہ سے دعا مانگی. بہت ساری دعاؤں کا, پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے, وظیفوں کا, تعویذ گنڈوں کا کہیں بھی تذکرہ. بول لو نا بھائی آپ لوگ, میں جملہ اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ بات مکمل کر لو. جائز تعویذ کو میں جائز سمجھتا ہوں, اس کا میں منکر نہیں ہوں. ہمارے اکابر تعویذ دیا کرتے تھے, بعض دفعہ میں بھی دے دیتا ہوں کوئی قرآن کی آیت لکھ کے, لیکن خود کبھی استعمال نہیں کرتا. یہ کمزور ایمان والوں کے لیے. جیسے ایک آدمی جو ہے نا, وہ روزانہ صبح صبح پان لے کے نکلتا, کتھا چونا لگا کے لوگوں کو کھلاتا رہتا تھا, یہ آپ بھی کھائیے, یہ آپ بھی کھائیے, یہ آپ بھی کھائیے. لوگوں نے پوچھا آپ خود کبھی کھاتے نہیں ہو, ہمیں یہ پتے کھلا رہے ہو پان کے؟ تو کہنے لگا بکریاں چرانا سنت ہے, پتے کھانا سنت نہیں ہے, گھاس کھانا سنت نہیں ہے. یہ کمزور ایمان والوں کے لیے, یہ لے بھائی دعا سے تو تجھے تیرا ایمان نہیں ہے, یہ پرچی لے لے. تھوڑا سا پھونک مار دی اس کے. لیکن آپ اگر قرآن دیکھتے ہیں, انبیاء کا طرز عمل دیکھتے ہیں, تو وہ اس میں کیا ملیں گی آپ کو؟ دعائیں, وظیفے نہیں ملیں گے. اس لیے دعا کو فوکس کریں, دعا پہ زور لگائیں, گڑ گڑا کے اللہ سے مانگا کریں, اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ قبول ضرور کرے گا, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, قبول ہوتی بھی نظر آئے یا نہ آئے. یہ یقین کر لیں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے بھیگ کے, تو اللہ ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے, حیا آتی ہے اللہ کو. اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی بھائی, اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. لیکن ایک آخری بات کہ دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی, مانگنے کی ہوتی ہے. آج دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں, رٹے رٹائے الفاظ جو ہے نا, رٹے رٹائے الفاظ یاد کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. جب بھکاری کسی سے بھیک مانگتا ہے تو مانگنے کے لیے رٹے ہوئے الفاظ پڑھتا ہے یا مانگتا ہے وہ؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ بھکاری آیا اور ایک کیسٹ چلا دی اس نے, وہ مانگے گا. مانگنے کا انداز الگ ہوتا ہے, الفاظ مختلف ہوتے ہیں. عربی میں مانگنا ضروری نہیں, آپ اپنی زبان میں مانگیے. گڑ گڑانا سیکھ لے انسان اللہ کے سامنے. علماء نے لکھا ہے کہ جس کو دعا مانگنا آ گیا, گڑ گڑانا آ گیا, اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی. آج بس امام کو ڈرائیور بنایا ہوا ہے کہ آپ مانگ لیا کریں, ہم آمین آمین کہہ دیا کریں گے. ہر چیز کے ساشے آ گئے نا آج کل, پیکنگ ہوتی ہے ایک فل, ایک ساشے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیکنگ, تو بس ایک آمین ہم بول دیں گے, یہ دعا کا ساشا ہے. ہمیں زبان نہ ہلانی پڑے. تو اس لیے بھائی جتنی پریشانیاں جتنی مشکلات, اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیا حل بتایا ہے؟ دعا کا. ہاتھ اٹھاؤ مانگو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. دعا جیسے خود مانگنا سنت ہے, اہل اللہ سے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے. وظیفوں کی درخواست کرنا سنت نہیں ہے. نبی کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے. بس ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. کیسی کیسی دعائیں ہمارے ہاں, دعائیں بھی بس پیسے سے شروع ہو کے پیسے بھی ختم ہوتی ہیں. دعا بھی منگوائیں گے نا حضرت, دعا کریں تھوڑا سا کچھ ہو جائے, وہ بھی جائز ہے. لیکن صحابہ اتنی غربت میں کیا مانگتے تھے؟ غربت اتنی تھی مگر نبی سے دعا کی درخواستیں کیا ہوتی تھی؟ پیسوں کی نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ اچھا دعا موقع کی جو ہے نا, موقع کی, کون سا موقع ہے جس پہ مانگا جائے, اس کا بڑا دخل ہے دعا کی قبولیت میں. یہ پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اگلے جمعے اس پر بیان کروں گا کہ کن مواقع پر جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے, اور کیسے کون سے مواقع ہیں جہاں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے. پنجابی کی مثلا گل ویلے دی تے پھل موسم دا, بات موقع کی. موقع ہوتا ہے بعض دفعہ مانگنے کا, اس میں اللہ سے مانگو اللہ فوراً دے دیتے ہیں. یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے. حضرت مریم بے موسم کے پھل کھا رہی تھی بغیر موسم کے. حضرت زکریہ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے, یہ تو موسم نہیں ہے. کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. حضرت زکریہ نے اس موقع پہ مانگی ہے دعا. ہنالک دعا زکریہ ربا, فوراً زکریہ نے اپنے رب کو پکارا, اے اللہ بے موسم کے پھل اس کو مل رہے ہیں اور ہمیں بڑھاپے میں اولاد نہیں مل رہی. یہ کیا بات ہے بھائی, جیسے بڑھاپے میں اولاد کا ملنا ممکن نہیں ہے تو بغیر موسم کے پھل بھی تو نہیں ہوتے نا. یہ ایک ناز والی بات تھی کہ جب اس کو مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا بھائی. اس کا مطلب ہے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہے ہونا لے کا, جیسے ہی وہ تو اپنی لگی ہوئی تھی نا ان کو, تو انہوں نے کہا جب اس کو بے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو پھل نہیں مانگے, بلکہ اللہ جب اس کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے موقع ہوتے ہیں موقع. تو میں کیا سنا رہا تھا واقعی وہ, ہاں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں ایسے داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے, جو تعویذوں سے اور ان چیزوں سے بچا کرتے تھے. تو فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے. اب یہ دیکھو موقع کی بات ہے نا, موقع کی. دیکھا کہ نبی بشارتیں سنا رہے ہیں کہ 70,000 تو ایک بغیر اس کے چلے جائیں گے ایک دم. حضرت عکاشہ نے موقع غنیمت سمجھا, فوراً کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, اے اللہ کے رسول دعا کر دیں اللہ مجھے بھی انہی میں کر دے. آپ نے دعا کی اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی میں سے کر دے. حضرت عکاشہ کو دیکھ کے دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں مجھے بھی اللہ ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ, عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. وہ موقع کی جو تو ان کی دیکھا دیکھی اب تو پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا, لیکن ہرس کس نے دکھائی, پہل کس نے کی ہے. تو یہ 70,000 جو بغیر حساب کے جائیں گے یہ تو وہی ہوں گے نا جو ہر چیز میں پہل کرنے والے تھے, تو دعا میں بھی انہوں نے پہل کی ہے, لہذا یہ ان کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ یقینی جو بشارت ہے وہ تو ان کے لیے, باقی یقینی نہیں ہے. تو اگر صحابی اس وقت یہ کہتے یا رسول اللہ دعا کریں مجھے بھی پیسے مل جائیں, تو آپ پیسوں کی کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ جنت. تو علماء سے بزرگوں سے جو دعاؤں کا کہا کریں, ٹھیک ہے دنیا کے لیے بھی صحیح ہے, زیادہ تر دعائیں آخرت کے لیے منگوایا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ ارسلان کی والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں, درخواست کی ہے کسی نے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اگر کوئی کسی دعوت میں بن بلائے چلا جائے تو وہ دعوت کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز نہیں ہے بن بلائے دعوت کھانا کسی کی, البتہ وہاں جا کے میزبان کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ نے بلایا تو تھا لیکن غریبی میں تو پھیلی بھی آ گئے ایک دو, تو اگر میزبان اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی تھا نا کہیں کھانا کھانے کے لیے گیا, ایک پرچی ہے پہلے یہ ذرا دیکھ لوں پھر اس پہ آپ کو یہ انشاءاللہ واقعہ سناؤں گا. ارشد فٹ بالر, یہ بیچارے گٹکے کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کو, اس کی وجہ سے ان کا منہ میں کافی بیماری ہو گئی ہے, کینسر ہو گیا غالباً, تو ان کا آپریشن ہے. دعا کی درخواست کروائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. یہ گٹکا جو ہے نا بہت ہی خطرناک چیز ہے, میں کئی مریض دیکھ چکا ہوں گٹکے کے. ایک کا تو پورا جبڑا کاٹ, ہمارے دوست تھے جوان آدمی, گٹکے وٹکے کی عادت پڑ گئی تو وہ پورا جبڑا کاٹا ہے ان کا ڈاکٹر نے, پورے ایک طرف کا جگڑا کاٹ کے جو ہے نا ران کسے گوشت لے کے لگایا منہ میں, تو کینسر کی وجہ سے اتنا خراب ہو گیا تھا ان کا جبڑا, شکل بھی بگڑ گئی اور تکلیف الگ. ایک صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے تو ان کا منہ ہی نہیں کھل رہا ہے, کسی نے بتایا کہ یہ گٹکا کھاتے ہیں ان کا منہ بند ہو گیا بالکل, کھلتا ہی نہیں اب, تو اب گٹکا کھانے کے لیے بھی نہیں کھل سکتا منہ, یہاں تک حالت ہو گئی ہے. تو کیا گند بلا ہے انسان کھا رہا ہے, کھانے سے پہلے یہ تو دیکھے میں کھا کیا رہا ہوں, کوئی کھانے کی چیز کھائے آدمی, پان کھا لے اگر بہت ہی شوق ہے وہ بھی نقصان دہ چیز ہے مگر اتنی نقصان دہ نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ گٹکا اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جاتا ہے ذائقہ پیدا کرنے کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا لا تہلکوا انفسکم, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. آج کل ویسے ہی ہلاکت کے اتنے ذرائع ہیں, ان سے بچ, صبح گھر سے نکلے اور کٹی پہاڑی سے ہو کے جائے اور واپس خیر و عافیت کے ساتھ گھر آ جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے بچ گیا, اوپر سے گٹکا بھی کھا رہا ہے تو کہاں سے بچے گا بھائی. کراچی کے خاص طور پہ حالات آپ دیکھیں, تو یہ بری چیزیں ہیں, ان سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں نا وہ کھاؤ, پاکیزہ چیزیں کھایا کرو, دودھ ہے, شہد ہے, زیتون ہے, انجیر ہے, کشمش ہے, بادام ہے اور کینو مالٹے ہیں, یہ اتنی زبردست پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے موجود ہیں, ان کو چھوڑ کے گٹکا دبا کے بیٹھا ہوتا ہے منہ میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ان کو شفا عطا فرمائے اور گٹکے سے آئندہ کے لیے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. کسی نے کہا کہ ایکسیڈنٹ میں کولے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا, اسپتال میں داخل ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کسی کا دوست ہیئر ڈریسر ہے تو کیا اس کی دعوت کھانا جائز ہے؟ اگر وہ داڑھی واڑی بھی شیو کرتا ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے, داڑھی شیو کرنا حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. چاہیے یہ میں بتا, یہ کسی نے پوچھا ہے کہ دعوت میں جو ہے نا بن بلائے کوئی چلا جائے, تو ایک صاحب تھے دعوت میں جا رہے تھے تو ایک دوست راستے میں ملے, یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے تو یہ مکمل ہو جائے گی بات, تو راستے میں ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں, کہا بھی بلایا تو مجھے تم کہاں سے جاؤ گے, تو انہوں نے کہا کہہ دینا کہ یہ توفیلی ہیں, توفیلی بھی غریبی میں بھی ہوتے ہیں نا بعض لوگ, اچھا جی چلو توفیلی میں بن کے آ جاؤ. آگے گئے تو ایک اور آدمی مل گیا, کہاں جا رہے ہو جی؟ ہم دونوں تو دعوت میں جا رہے ہیں, کیا مجھے بھی لے جاؤ؟ کہا بھائی میں تو اصل ہو گیا, یہ توفیلی تم کیا؟ اس نے کہا میرے بارے میں کہتے نا میں تف توفیلی ہوں, توفیلی کا بھی توفیلی. چل بھائی چلو ٹھیک ہے, جب غریبی ڈبل غریبی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. آگے ایک اور صاحب مل گئے, کہاں جی ہم تینوں دعوت میں جا رہے ہیں, کہا کہ میں, مجھے بھی لے جاؤ. نے کہا بھائی میں اصل ہو گیا, یہ توفیلی, یہ تف توفیلی تم کیا ہو گئے؟ اس نے کہا وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب جب پہنچے ہیں تو وہ ایک کے بجائے چار آدمی دیکھ کے نا میزبان گھبرا گیا, بلایا ایک کو تھا چار چار پہنچے میں, تو ہاں جی آپ تو وہ ہیں جن کو بلایا تھا میں نے, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ توفیلی ہیں. اچھا بھائی یہ کون ہے؟ یہ تف توفیلی. کہا یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ تو وہ اس نے کہا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے. کسی بھی حوالے سے جانتا ہوں مگر بہرحال جان پہچان ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے جانتا ہوں. تو بعض لوگ دعوت میں، شادیوں میں کھانے ہوتے ہیں، لڑکے گھس جاتے ہیں ہال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، صحیح حدیث ہے. کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ دل کی مکمل رضا نہ ہو. اوپر اوپر سے اجازت اگر دے رہے نا آئیے کھائیے تو یہ بھی معتبر نہیں ہے، پورے آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ بھائی دل سے راضی ہے. اس لیے جن کو بلایا بس وہی جایا کریں. الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ولا ما علی ولا ینفع، رب اغفر. جن حضرات نے دعا کے لیے درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.